بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے حدیث انما الاعمال بالنیات کے تعلق سے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نیت ہم کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام ہے اسی طریقے سے نیت یہ فقہاء کرام کے یہاں اس کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ بھی دی تھی کہ نیت کبھی ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے فرق کرنے کے لیے ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے فرق کرنے کے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی پڑھ رہے ہیں ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنے کے لیے یہ فرض ہے نفل ہے اس سے فرق کرنے کے لیے جو دل میں ارادہ آتا ہے اس کے لیے نیت ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبادت کو عادت سے فرق کرنے کے لیے یعنی وہی کام ہر انسان کرتا ہے لیکن وہی کام جب ایک مومن کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے کام جب یہ سوچ کر کے کرے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے چپل پہنتے ہوئے پہلے سیدھے پیر میں پہن لینا قمیض پہنتے ہوئے پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا تو یہ جو عمل ہے اور اس نیت کے ساتھ عمل ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے اور آپ نے اس کے بارے میں تنبیہ بھی فرمائی ہے اور آپ کو یہ چیز پسند بھی تھی کہ ہر کام کو اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے جب اس نیت کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے دائیں پیر میں کوئی اور بھی چپل پہنتا ہو لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں تو وہ بات نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں نے چہروں پہ داڑیاں چھوڑ رکھی ہیں یہ سوچ کر کے چھوڑ رکھی ہے کہ یہ شریعت کا ایک حکم ہے تو کیا ہے یہ عبادت ہے ہندوستان میں سکھ لوگ بھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ پابند ہیں اس کے وہ کبھی بھی کینچی نہیں لگاتے تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ ان کی بھی عبادت ہے نہیں کہیں گے یہ فرق کس پہ آتا ہے صرف نیت سے آتا ہے نیت سے ہی یہ فرق کیا جاتا ہے کہ یہ چھوڑنا یا یہ کام عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے یہ فرق نیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی اور یہ بھی بیان کیا تھا پچھلے ہفتے کہ انما الاعمال بالنیات میں نیت میں اخلاص بھی شامل ہے اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام کس ارادے سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے جسے اخلاص کہا جاتا ہے اس معنی کو بھی یہ شامل ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نیت صحیح ہو جس میں اخلاص بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنے کی جو بات دل کے اندر ہے وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اس کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا ہے سارا معاملہ نیت پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ورنہ ساری حرکت آپ کی بھی وہی ہے اور ساری حرکت جو آپ کے بغل میں کھڑا ہے اس کی بھی وہی ہے دونوں عمل میں فرق آپ کس کی وجہ سے کرتے ہیں صرف اور صرف نیت کی وجہ سے میں نے آپ سے اس سے پہلے مثال دے کر کہا تھا کہ آپ ظہر کی نماز کسی کی چھٹی ہوئی تھی عصر کے وقت میں مسجد میں آیا تو امام کے ساتھ ظہر کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا ہے دونوں کی نماز بالکل ایک جیسی ہے حرکت ایک جیسی ہے جو دونوں میں فرق کیا جاتا ہے وہ کس کے لحاظ سے صرف نیت کے لحاظ سے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم جو یہ کہتے ہیں عمل کا حکم یہ نیت کے اوپر ہوتا ہے جو حدیث کا شروع کا لفظ ہے انما الاعمال بالنیات وہ یہی بات ہے عام طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اخلاص سے نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں عمل کے اوپر جو حکم لگتا ہے وہ کس کے لحاظ سے لگتا ہے؟ نیت کے لحاظ سے لگتا ہے. جیسی نیت ہوگی اسی کے لحاظ سے عمل ہوگا, اس پر حکم لگایا جائے گا. اس کے بعد اخلاص کے تعلق سے کہا جاتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے. ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ اور اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, کیا دونوں ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہے؟ سینٹینس کے لحاظ سے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ, بے شک اعمال کا حکم نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے. نیت صحیح تو عمل صحیح کہا جائے گا, نیت خراب ہے تو عمل بھی کیا کہا جائے گا؟ فاسد. اس پر حکم لگے گا, باطل کا حکم لگے گا. اس کے بعد یہ کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا. ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یہ اردو میں معنی ہوتا ہے اس کا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کیا ہے. تو پہلا جو اس کے پہلے کا جو سینٹینس ہے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ, دوسرا سینٹینس میننگ کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہے؟ ہاں تو سوچ کے بولیے مجھے کہ دونوں ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہے؟ ایک ہی ہے, جو پہلا ہے سیم وہی دوسرا بھی ہے. اور دوسرا یہ سینٹینس صرف پہلے کی تاکید کے لیے کہا گیا. جیسے کبھی کبھی ہم لوگ ایک ہی بات کو دوسرے الفاظ میں دوبارہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے وہ بات سمجھ میں آ جائے. عربی میں اس کو تاکید کہا جاتا ہے, تاکید کے لیے. تو یہ دوسرا سینٹینس پہلے کی تاکید کے طور پر آیا ہوا ہے. یہ ہم بات اس وقت کہیں گے جب پہلے سینٹینس کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نیت میں وہ ساری باتیں شامل ہیں جو پچھلے ہفتے میں نے لکھی تھی. یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے فرق کرنا, عبادت کو عادت سے فرق کرنا, اور اخلاص اللہ کے لیے وہ کام کرنا اور دنیاوی کوئی مقصد سامنے نہ ہو, یہ ساری باتیں شامل ہیں انما الاعمال بالنیات میں. تو ہم کہیں گے یہ دوسرا سینٹینس پہلے سینٹینس کی تاکید ہے. اسی بات کو دوبارہ پیش کیا گیا تاکید کے لیے. اور یہ بعض اہل علم کی رائے ہے جو آپ لوگوں نے کہا, تو یہ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ یہ دوسرا سینٹینس پہلے سینٹینس کی صرف تاکید ہے. لیکن یہ کب صحیح مانا جائے گا؟ جب آپ تینوں معنی اس کے اندر لے کر کے آئیں گے جو میں نے بیان کیا تھا, اخلاص کا معنی بھی, عبادات کو عبادات سے فرق کرنے کا معنی بھی, عبادات کو عادات سے فرق کرنے کا معنی بھی, وہ سب معنی لے کر کے آئیں گے تو یہ اس کی تاکید ہے. ورنہ یہ بھی بعض اہل علم کی رائے ہے کہ دونوں سینٹینس الگ الگ ہیں. پہلا سینٹینس اخلاص کے لیے اور دوسرا سینٹینس یہ عبادات کو عبادات سے فرق کرنا یا عبادات کو عادات سے فرق کرنے کے معنی میں ہے. یہاں دونوں میں تفریق کر لیتے ہیں. پھر سے کہوں, بعض اہل علم کی رائے ہے کہ پہلا جو سینٹینس ہے انما الاعمال بالنیات, یہ کس کے بیان کے لیے ہے؟ اخلاص کے بیان کے لیے ہے. اور دوسرا یہ سینٹینس کس کے لیے ہے؟ ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے فرق کرنے کے لیے, کہ یہ روزہ رکھا ہے تو فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے, رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ قضا ہے یا نفل روزہ ہے, یہ تفریق کرنے کے لیے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, جس کی نیت کیا تھا جس عمل کی, اسی نیت کے لحاظ سے اس کو اس کا وہ عمل مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عبادت اور عادت کا فرق, یعنی جو پچھلے ہفتے آپ لکھے ہوئے نا, اسی کو دونوں کو الگ الگ کر لیجئے بس, اور کچھ بھی نہیں کرنا. اخلاص یہ پہلے کے لیے خاص ہو گیا, اور بقیہ جو باتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ کس دوسرے سینٹینس کے لیے ہیں, بس یہ بات ہے. تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دوسرا سینٹنس پہلے سینٹنس کی تاکید ہے. لیکن سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بولیے سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ نیت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. عبادات کو عبادات سے فرق کرنا, عبادات کو عادات سے فرق کرنا, اور اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا, یہ تینوں چیزیں شامل ہیں اور ان کے لحاظ سے عمل کا حکم آتا ہے, عمل کا حکم آتا ہے. اس کے بعد یہ چونکہ پہلے پچھلے ہفتے میں باتیں یہ آئی تھیں, اب آج خاص طریقے سے یہاں سے ذہن میں رکھیے. اس حدیث کی جو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ اسی لحاظ سے دی جاتی ہے. سلف میں سے بعض لوگوں کا یہ قول ہے, رب عمل صغیر تعظمه النیت یا تکبره النیت, ورب عمل کبیر یا رب عمل عظیم تصغره النیت. بہت سا عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے, اور بہت سا عمل جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے لیکن نیت اسے چھوٹا کر دیتی ہے. پھر سے کہوں, عمل پر نیت کا, نیت پر عمل کا حکم لگتا ہے. لکھ دوں, عبداللہ مبارک کا یہ قول ہے, یعنی نام کے ساتھ جو ہے عبداللہ ابن مبارک, ان کا یہ قول ہے, رب عمل صغیر تعظمه النیت, ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. یہ عبداللہ مبارک کا قول بڑا اہم مانا جاتا ہے نیت کے بیان میں. رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. اس قول کو بڑی اہمیت حاصل ہے نیت کے بیان میں, اور بہت ہی اہم ہے. کبھی بھی آدمی نیت کے لحاظ سے عمل کرتا ہے تو بڑی ہی اس کی اہمیت ہے. رب عمل صغیر تعظمه النیت ورب عمل کبیر تصغره النیت. ٹھیک ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سا چھوٹا عمل, بہت سا چھوٹا معمولی سا عمل ہے, عام کام کرنے والا بھی کیا سوچتا ہے, چھپ چھپا کے کرتا ہے کہ جو ہے لوگ کہیں دیکھ نہ لیں, اتنا معمولی سا عمل ہے وہ, لیکن تو عظمہ النیت, نیت اس کو کیا کر دیتی ہے, عظیم بنا دیتی ہے. ورب عمل کبیر, اور بہت سا بڑا عمل, بہت سا بڑا عمل تو صغیرہ النیت, نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی ہے. صرف نیت کی وجہ سے وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے. حالانکہ عمل کرنے والے نے تو بہت بڑا عمل کیا تھا, لیکن نیت کی وجہ سے عمل کیا ہو گیا, بہت چھوٹا ہو گیا. تو نیت کے لحاظ سے عمل پر حکم لگتا ہے, یہ بات جو شروع سے آ رہی ہے تو ذہن میں رکھیں. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جا کر کے محنت مزدوری کر کے دو پیسہ کمانے کے بعد لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میرے پاس اتنا ہی ہے. ایک دوسرے کے پاس بہت ہے گھر میں, اس میں سے لا کر کے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے دیا. دونوں کے عمل میں کس کا فرق ہے؟ عمل بعض اوقات بہت بڑا ہوتا ہے, دوسرے کا عمل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک آدمی نے کسی جگہ پہ 1,00,000 روپے دیا اور دوسرے نے 5 روپے دیے, تو ہو سکتا ہے کہ 5 روپیہ جس نے دیا ہے وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بڑھ جائے کس کے اوپر؟ 1,00,000 دینے والے کے اوپر. یہ فرق کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف نیت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. معمولی عمل کرنے والا اپنی نیت کی وجہ سے بڑا عمل کرنے والا, بڑے کام کرنے والے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. ایک مثال میں آپ کو پیش کروں اس کی. دنیا میں رہتے ہوئے ایک آدمی کسی آفس کے اندر چپراسی کی نوکری کرتا ہے, یعنی خادم ہے, جھاڑو پوچھا کرتا ہے, سامان لا کر کے دیتا ہے, اور دوسرا آدمی اسی جگہ پہ آفیسر کی حیثیت سے آ کر کے بیٹھتا ہے, اس کو حکم دیتا ہے. کل قیامت کے دن, ہاں کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ جو آدمی خدمت کر رہا ہے, لا کر کے چائے پانی اور جھاڑو پوچھا کرتا ہے, اس کا عمل اس آفیسر سے کہیں بڑا ہو جو کرسی پر بیٹھ کر کے اس سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے. دونوں کی اپنی نیت کے لحاظ سے, یہ بات میں اس کے لحاظ سے کر رہا ہوں, دینی کام کے لحاظ سے کر رہا ہوں, کہ دینی کام کے لیے آپ نے کوئی آفس کھول رکھی ہے, کوئی تنظیم میں آفس کھول رکھی ہے, اس میں ایک آدمی کام کرتا ہے تو وہ بڑا اونچے لیول کا کام ہے اس کا, اور ایک آدمی آتا صرف جھاڑو پوچھا کرتا ہے, یہی خدمت اس کی اس میں ہے, تو ہو سکتا ہے نیت کے لحاظ سے اس آدمی کا کام پھر قیامت کے دن بڑھ جائے, جو صرف جھاڑو پوچھا کرتا تھا اس کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. رب عمل صغیر تعظمه النیہ, بسا اوقات چھوٹا عمل نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے, اور بڑا عمل نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے. نیت کی وجہ سے یہ فرق پڑتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا مال لا کر کے انہوں نے پیش کر دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے پیش کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چونکہ مال زیادہ تھا, ان کا مال زیادہ تھا, لیکن پھر بھی اپنی نیت کے لحاظ سے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑھے. اور کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی یہ تھی بعض صحابہ بہت معمولی معمولی چیزیں لا کر کے صدقے میں دیا کرتے تھے, تو منافقین ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہے, آج تو بھیک بھی کسی کو دینا ہوتا ہے تو بھکاری بھی یہ نہیں لگا کیا لگا کے دے رہے ہو, جیسے آج کے زمانے میں لوگ کہتے رہتے ہیں. نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پیسہ جو اس نے دیا ہے, جس نیت کے ساتھ دیا ہے, اس نیت کے لحاظ سے وہ ایک پیسہ اس 1,00,000 پر بھاری ہو جائے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی نے دیا ہے. قیامت کے دن میزان میں, عمل کے میزان میں یہ بھاری پڑ سکتا ہے. نیت عمل کو چھوٹا کرتی ہے, نیت عمل کو بڑا کرتی ہے. عمل کا سارا مسئلہ نیت سے جڑا ہوا ہے. اور بھی لوگوں کے اقوال ہیں میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس میں خاص طریقے سے وہ اقوال پیش کر رہا ہوں آپ کو جو بعض اہل علم نے نیت کے تعلق سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور جو ہے حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم طلب کیا اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے. جب علم طلب کرنا شروع کیا تھا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں، لیکن جو علم آیا ہمیں وہ اللہ کے لیے آیا. جب تک نیت میں یہ بات تھی کہ دوسری چیز بھی شامل تھی، وہ علم آتا ہی نہیں تھا. کب آیا وہ علم؟ جب یہ کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ کے لیے. فأبى العلم إلا أن يكون لله، یعنی علم نے انکار کر دیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے ہوگا تبھی جا کر کے وہ علم آئے گا، ورنہ وہ علم نہیں آئے گا. اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کبھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں دل میں کچھ اور بھی خیالات آتے ہوں، ان خیالات کی وجہ سے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. نہیں، میرے دل میں تو ریاکاری کی کچھ بات آ گئی، اب مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی شیطان اس راستے سے آتا ہے. اس ڈر سے کام چھوڑنا نہیں چاہیے کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ ہو. جیسے ریاکاری کے طور پر کام کرنا نہیں چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے کام کرنا نہیں چاہیے، ویسے اس ڈر سے کام چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ کام کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کا مالک ہے، دل کی یہ کا معاملہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے اخلاص اس کے اندر آ جائے، لیکن کام کو اس کی وجہ سے نہ چھوڑیں. کبھی بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے. یہ اخلاص والا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں یہ بات بول رہا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان کی مثالیں ہیں اس طرح کی، وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہم شروع کیے تھے تو ہمارے دل میں اس طرح کی بات نہیں تھی. جو جس طرح کا اخلاص اس عمل کے شروع کرنے کے بعد پیدا ہوا. بعض لوگوں کا عمل جب شروع ہوا تو اس وقت ان کے یہاں اخلاص اتنا نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے عمل آگے بڑھتا گیا ان کے دل کی اصلاح ہوتی گئی اور وہ نیت درست ہوتی گئی، اخلاص ان کا اور مضبوط ہوتا گیا. تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. کبھی بھی اس وجہ سے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ دل میں کچھ ایسا خیال آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے شہرت ہوگی، تھوڑا نام ہوگا، اس کی وجہ سے کام چھوڑنا نہیں چاہیے. میں چند لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابھی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا ساتھ میں. امام یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ تعلم النیت فإنها ابلغ من العمل، نیت کو سیکھو، نیت کو سیکھو، کیونکہ نیت یہ عمل سے بھی زیادہ بلی، زیادہ جو ہے اہم چیز ہے نیت. نیت کو بھی سیکھو، نیت یہ عمل سے زیادہ اہم چیز ہے. امام سفیان ثوری کا ایک دوسرا قول اس کے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے میں آپ کو ایسے ہی بول رہا ہوں. ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي لانها تتقلب علي، کہ میں نے کبھی اپنی نیت سے زیادہ کسی چیز میں تکلیف برداشت نہیں کیا. کیونکہ نیت برابر پلٹتی رہتی تھی، بار بار جو ہے خیالات بدلتے رہتے تھے، تو نیت صحیح رہے اس کے لیے مجھے جتنی پریشانی اٹھانی پڑی اتنی کسی اور چیز کے لیے پریشانی نہیں اٹھانی پڑی ہے. اس کے بعد آگے ایک مطرب بن عبداللہ، ان کا ایک قول ہے کہ صلاح القلب بے صلاح العمل و صلاح العمل بے صلاح النیت. دل یہ صحیح سالم رہتا ہے عمل کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اور عمل صحیح ہوتا ہے نیت کے صحیح ہونے سے. اسی طرح سے بعض اسلاف کا یہ قول ہے کہ من سره ان يكمل له عمله فليحسن نيته فان الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمت. کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ اس کا عمل کامل ہو, وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا پورا پورا ثواب ملے, تو اس کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تب اجر دیتا ہے, یہاں تک کہ ایک لقمہ بھی جو منہ میں ڈالتا ہے جب اچھی نیت سے ڈالتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں میں تمہاری نیت ہی مطلوب ہوتی ہے, کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہوتی ہے. تمہارا جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے تمہاری, وہ کیا ہے؟ تمہاری نیت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات فضیل بن عیاض کی بڑی اہم ہے, میں اس کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے کرتا ہوں مختلف احادیث کی روشنی میں, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کی جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی صرف نیت ہے. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, ہمارا رکوع, ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام نہیں پہنچتا ہے. اس کا فائدہ ہو سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے ہمیں حاصل ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ تک یہ چیز نہیں پہنچتی ہے. کیا چیز پہنچتی ہے؟ نیت. اس عمل کی جو نیت ہے وہی پہنچتی ہے. قربانی کے بارے میں قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ جو آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کا نہ خون نہ گوشت کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. آپ نے قربانی کیا ہے تو قربانی اس کا پورا گوشت آپ خود ہی استعمال کرتے ہیں, یہ اپنے رشتے داروں کو دیتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, لیکن اس کا استعمال پورا دنیا کے اندر ہی لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ نیت ہے, جس نیت سے اس نے قربانی پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے انسان کے عمل میں وہ صرف اس کی نیت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے. چاہے وہ آدمی حج کرنے جاتا ہے, صدقہ اور خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, جب زکوٰۃ دیا کسی کو لا کر کے مال دیا ہے تو یہ مال اس کے پاس سے نکل کر کے اس غریب کا بھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تک تو وہ چیز نہیں پہنچتی, اللہ تعالیٰ اس کا محتاج بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تک اس چیز پہنچتی نہیں ہے. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو دینے والے کی وہ نیت ہے, جس نیت کے ساتھ اس نے وہ کام کیا ہے. تو اس طرح کے اقوال بہت ہیں, ان سارے اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا وہ حصہ جو اس کی نیت سے ہے تعلق رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے, اور اسی پر انسان کو اجر دیا جاتا ہے. اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان کو اجر یا اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ثواب اس کو نہیں دیا جاتا ہے, صرف اس نیت سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے, عمل اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اسلام پورا کے پورا تین حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے, تین حدیثیں ہی یہ بنیاد ہیں پورے اسلام کی. تین حدیثیں جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ تین حدیثیں انما الاعمال بالنیات اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, کہ جو آدمی اس دین میں کوئی ایسی بات جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ داخل کرتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری حدیث نعمان ابن بشیر کی کہ الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات. یہ تین حدیثیں ہیں, کہا کہ یہ تین اصول حدیثیں اصول ہیں پورے دین کی. وہ کس لحاظ سے کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, میں اب یہ بات آپ کو بورڈ پہ لکھتا ہوں, اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیے. اور میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو اقوال ہیں لوگوں کے وہ بیچ بیچ میں اس کی شرح آتی رہے گی, صرف اقوال پہلے پیش کر دیا میں نے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ یہ پورا دین ان تین حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس حدیث کی شرح میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. جی 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 ہاں جی اسی کو میں اسی کی شرح کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کے اس قول میں اسی کی شرح کر رہا ہوں. دیکھیے اسی کو وہ بات وہی آئے گی ابھی آپ کے سامنے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, مجھے معلوم تھا وہ سوال آئے گا, اسی کی شرح کر رہا ہوں میں. یہ دیکھیے ان کا قول کیا ہے کہ پورا دین ان تین حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا دین, دین اسلام کس کا نام ہے؟ عربی میں کہتے ہیں فعل المأمورات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, جن کاموں کو باتوں کے بغیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لایا جائے. اسے بجا لایا جائے. جو کرنے کے کام ہے اس پر عمل کیا جائے. دوسرا ہے ترک المحظورات, یعنی جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, بچنے کا حکم دیا گیا ہے, انہیں چھوڑ دیا جائے. جھوٹ بولنا حرام ہے تو آدمی جھوٹ کے قریب نہ جائے, جھوٹ بالکل نہ بولے. تو کہتے ہیں ترک المحظورات. تیسری چیز ہے التوقف, یعنی شبہات. جو شبہے کی چیزیں ہیں ان سے توقف کیا جائے. نعمان ابن بشیر کی اس حدیث میں وہی بات بیان کی گئی ہے. حلال بالکل واضح ہے, اس پر عمل کرنا ہے. حرام واضح ہے, ان کو چھوڑ دینا ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مشتبہ ہیں, ان کو بھی توقف کرنا ہے, اس کو بھی جو ہے اختیار نہیں کرنا ہے. پورا دین انہی تینوں چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. شریعت کے پورے احکام یہی ہیں. توقف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں بالکل خاموشی اختیار کر لیں. اگر اس کا تعلق کسی بات سے ہے, کسی بات سے ہے تو آپ وہ بات زبان سے نہ کہیں, خاموشی اختیار کر لیں. اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو آپ وہ عمل نہ کریں. اگر کھانے پینے کی چیزوں سے ہے تو اس چیز کو کھانے پینے سے بچیں, اجتناب کریں. تو کہتے ہیں مشتبہ چیز سے بچنا. ٹھیک ہے, مشتبہ چیز سے بچنا. توقف عن الشبہات, پورا دین اسی کے اوپر ہے. تو دین میں یہ تینوں چیزیں آپ کو ملیں گی, یعنی یا تو اس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنا ہے, اس چیز سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے اسے رک جانا ہے, چھوڑ دینا ہے, یہ بالکل واضح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مشتبہ ہیں, واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے, یا واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے, مشتبہ ہے. جیسے ایک مثال میں آپ کو پیش کروں کہ صلاتِ تسبیح پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. وہ اہل علم کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ اسے سنت مانتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ایک مشتبہ چیز آ گئی ہو تو اس کو توقف کر لینا, چھوڑ ہی دینا, توقف کر لینا اس کے بارے میں یہ بہتر ہے. ہم نہ کچھ کہیں اور نہ کریں, کیونکہ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سوال نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو بھی اس کو صحیح مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ نفل مانتے ہیں, اور نفل کام چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال نہیں ہوگا. لیکن اگر کرتے ہیں تو بہرحال اگر وہ بدعت ہے تو پھر اس کے بارے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر کسی کو بالکل واضح ہے کہ نہیں بالکل ثابت ہے اور اس کے لحاظ سے وہ عمل کرتا ہے تو اس کی بات دوسری ہے, لیکن جس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشتبہ لگ رہا ہے اس سے توقف کرنا چاہیے. یہ تینوں باتیں کس حدیث میں موجود ہیں؟ نعمان ابن بشیر کی حدیث میں موجود ہیں, الحلال بین والحرام بین. اس کے بعد جس چیز کو ہمیں چھوڑنا ہے یا جس چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے ہمارے لیے اس کے پاس اس کے تعلق سے پیمانہ کیا ہوگا؟ ظاہری طور پر ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ چیز اس کا کرنا ضروری ہے اور اس کا چھوڑنا ضروری ہے, کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ بولیے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ کرنا ضروری ہے اور یہ چھوڑنا ضروری ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لحاظ سے ہی ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے اور یہ چھوڑنا ضروری ہے. ہم کیسے فیصلہ کریں گے اس کا؟ کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور اس کا بیان ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں. کیا بیان ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو کوئی بھی ایسا عمل جو کہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اگر اس کو اس کے اندر لاتا ہے تو وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ کسی کرنے والے عمل سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے, جیسے مان لیجیے میلاد کرنا ہے, اب یہ معمول ہے یا نہیں یہ شریعت کے اندر ہمیں دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے تو معمول نہیں ہے, ہم کہیں گے اس میں وہ نہیں آتا. یہ تینوں جو پوری شریعت کی بنیاد ہیں ان کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پیمانہ کیا ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہم اسی سے اس کو جانچیں گے کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے, اس چیز سے واقعی طور معنی میں منع کیا گیا ہے یا منع نہیں کیا گیا ہے. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ پینٹ پہننا یہ حرام ہے, پینٹ پہننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب ترک المحظورات یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی معنی میں حرام ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے معلوم کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم معلوم کریں گے. کوئی کہتا نہیں آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے تو آپ کو ٹوپی پہننا ضروری ہے, ٹوپی کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو ٹوپی پہننا نماز کی حالت میں یہ عمل ضروری ہے, یہ کس میں آ گیا؟ فعل المامورات میں آ گیا. اب ہمیں جانچنا ہے کہ واقعی معنی میں یہ ہے یا نہیں ہے, تو کیسے معلوم کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق. تو پوری شریعت کے لیے یہ چیز ثابت ہے ثابت نہیں ہے, یہ پورا پیمانہ کس کے اندر موجود ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے موجود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, اگر ثابت نہیں ہے یہ, اس کا منع ہونا بھی ثابت نہیں ہے, تو پھر ہم اسے حرام نہیں کہیں گے. اگر وہ ثابت نہیں ہے اس پر عمل کرنا تو ہم اسے واجب یا سنت یا مستحب نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہوگی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سے ہم پڑھ رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے باطنی پیمانہ ہے. ظاہر پر عمل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا, ہم نے مان لیا اس کو, یہ ثابت تھا کہ چھوڑنا ضروری ہے, اس کو مان لیا. لیکن جو عمل کرنے والا شخص ہے اس پر عمل کس نیت کے ساتھ کیا, یہ حکم کس کے ذریعے سے لگتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات کے ذریعے سے لگتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اسی کے لیے پیمانہ ہے کہ جس مامور پر جس کا حکم دیا گیا تھا اس پر آپ نے عمل کیا تھا تو کس نیت سے کیا تھا؟ عمل بالکل صحیح تھا، درست تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بالکل موافق تھا۔ آپ نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھتے رہے پوری سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے، صحیح طریقے کو فالو کرتے ہوئے، لیکن نیت میں کھوٹ تھا۔ تو بولے وہ فعل المامورات میں نہیں آیا۔ عمل کب درست ہوتا ہے؟ یہ تینوں حدیثیں اس کے ساتھ اس سے تعلق رکھتی ہیں، تینوں کا تعلق۔ اسی لیے کہتے ہیں امام محمد بن حنبل کہ پورا دین انہی تینوں حدیثوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ اس کا یا تو عمل، اس میں کوئی حکم دیا گیا ہوگا، کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا اس کے اندر، یا کسی کام سے روکا گیا ہوگا۔ اب وہ عمل درست ہے یا نہیں ہے جو کرنے والا کر رہا ہے، ظاہری لحاظ سے فیصلہ اس کا کیا جائے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے، اور باطنی لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کس کے لحاظ سے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ تو پورا دین اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، صرف نیت ہے، لیکن یہ نیت دو مرحلوں سے گزر کے آتی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نعمان ابن بشیر کی یہ حدیث ہے کہ جس چیز کا وہ جو کام کر رہا ہے وہ کس میں آتا ہے؟ اس کو کام کو کرنے کا حکم دیا گیا یا منع کیا گیا یا مشتبہ میں سے ہے، کس میں آتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے ظاہری لحاظ سے کہ یہ عمل ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات آتی ہے کہ نیت، بولیے نیت صحیح ہے یا نہیں۔ اگر عمل سرے سے ثابت نہیں ہے تو چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے وہ عمل کر لے گا، ہاں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور یہ کب پہنچتا ہے؟ جب وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے معاملے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تبھی یہ چیز ہوتی ہے، انہوں سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ ہم جی اللہ تعالیٰ کو قریب ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے، جی جی بولیے، یعنی مطلب آپ کا یہ ہے کہ وہ سجدہ ہی پہنچتا ہے اسی طریقے سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا جو جس نیت کے ساتھ اس نے سجدہ کیا ہے وہ نیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اصل وہی مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہ عمل کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل جو مقبول ہوتا ہے، یہ عمل کی قبولیت اس کی نیت کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے، لیکن نیت سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل، ہاں، عمل ثابت ہو۔ جب تک عمل ثابت نہیں ہوگا نیت کے اچھے ہونے سے کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ ہر بدعتی یہی کہتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، بولیے صحیح ہے، اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، عمل کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر، اس کے بعد ہی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت اس سے پہلے نہیں دیکھی جاتی۔ جی یعنی وہ عمل بھی پہنچ جاتا ہے کہہ رہے ہیں آپ، یعنی قربانی کرتے ہیں تو جو بکرا بھی پہنچ جاتا ہے، ہاں، وہی سجدے کا معاملہ بھی، جو سجدہ آپ کے وہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، سارے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، ان بندوں کو بھی جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہم نے سجدہ کیا، جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک عمل پہنچتا ہے، اس معنی کر کے کہ اس سارے عمل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو کسی چیز میں باندھ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے، ایسا کوئی معاملہ جو ہے نہیں ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس عمل کی نیت. ہاں جی ہاں، لے کے جا رہے ہیں جو ہے اللہ تعالیٰ تک، جو ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے اس کا، جتنی بھی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانے کی ہیں، کہ جو فرشتے صبح میں آتے ہیں، جو دن بھر کا عمل ہے بندوں کا، وہ لکھ کر کے لے کے جاتے ہیں، اور جا کر کے اللہ تعالیٰ کے وہ خبر دیتے ہیں. اللہ اس کے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ بندوں کو کیسے پایا، اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں وہو عالم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ فرشتوں کے لے جا کر کے پہنچنے سے پہلے سے ہی کیا رہتا ہے؟ معلوم رہتا ہے وہ ساری چیزیں، وہ پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے ان ساری چیزوں کو. لیکن میں نے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ باقاعدہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی ساری کتابیں آپ جمع کر کے کہیں دوسری جگہ لے جا کے جائیں، ویسا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا ان اعمال کا، اس طریقے سے یہ اعمال پہنچائے نہیں جاتے ہیں. لیکن جہاں تک لکھنے کی بات ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر عمل کا علم ہے، یہاں تک کہ جسے فرشتے نہیں جانتے ہیں اس کا بھی علم ہے، کس مقصد سے، کس نیت سے کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو بہرحال یہ بات تھی اس کے تعلق سے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اس کے بعد آگے بہت سے اقوال ہیں سلف کے سلسلے میں، میں وہ سارے اقوال تو آپ کو نہیں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے. لیکن نیت کی یہ ساری اہمیت کب آتی ہے؟ عمل کے درست ہونے کے بعد. عمل اگر ظاہری طور پر درست نہیں ہے تو پھر باطنی درستگی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ جو ترتیب ہے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی شرح میں، اس ترتیب کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں تو یہ پریشانی نہیں آئے گی. پوری شریعت میں یا تو کسی بات کو، کسی کام کو کرنے کا حکم ہے، یا رکنے کا حکم ہے، یا کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے واضح نہیں ہیں. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں بھی ظاہری لحاظ سے وہ صحیح کب مانی جاتی ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں، اور باطنی لحاظ سے جب نیت درست ہو، نیت صحیح ہو، تب اسے صحیح مانا جاتا ہے. یہی اس کی ترتیب ہے. آگے اس کے بعد جو الفاظ آپ کے پاس ہیں وہ کیا ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت کے کیا معنی ہیں، اور ہجرت کی اسلام میں شروع کیا شکلیں تھیں اس کی، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو اب آئندہ ہفتے جو ہے درس میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی انہی الفاظ کی روشنی میں. لیکن یہیں تک وہ حدیث ختم ہو گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ کون سی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. نیت کے تعلق سے جو بیان تھا یہیں تک وہ حدیث ختم ہو گئی. آگے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس حدیث کے اندر، وہ صرف ایک مثال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اسی کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، ورنہ اصل جو حکم تھا، جو بات کی، وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. آگے کی جو بھی باتیں ہیں اسی کو مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے. لیکن اس مثال کے اندر جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی اس کے تعلق سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ آئیں گے، کہ بسا اوقات لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں بعض الفاظ جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اسی وجہ سے اس کو لوگ بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں یا غلط انداز سے اس کی شرح کرتے ہیں، تو پریشانی آتی ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے اب آئندہ ہفتے آئیں گی. آج کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے ہم بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک دو منٹ کے اندر. جی بولے.
جی ہاں جی ہاں.
میں نے وہی کہا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا, نہیں وہی جو عمل پہنچا ہم کو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اس کا علم ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل یہ نہیں پہنچتا ہے جو ظاہری چیز ہے, وہ کیس لحاظ سے کہتے ہیں یہ بات جو ہے کہ جیسے قربانی, جب سے اچھی مثال ہوتی ہے قربانی کی ہوتی ہے. جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو جانور آپ جب ذبح کیے ہیں تو آپ کا جانور اس کا خون یا اس کا گوشت یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. مال کی زکات دیے ہیں تو جو مال نکالے ہیں اپنے مال میں سے یہ مال اللہ تعالیٰ تک, لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ نے یہ مال نکالا, اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے, بولیے قربانی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اتنا اجر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہے علم کے لحاظ سے, لیکن یہ چیزیں ایسے ہی اٹھا کر کے ایک ڈھیر بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچائی نہیں جاتی. لکھے ہوئے فرشتے بھی جو ہوتے ہیں وہ لکھ کر کے نوٹ کر کے یہ عمل اوپر لے کر کے جاتے ہیں, لیکن وہ عمل اٹھا کے نہیں لے کے جاتے. فرق سمجھ رہے ہیں دونوں میں؟ ہاں جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا آپ نے صدقہ دیا 100 روپیہ کسی کو, یہ 100 روپیہ اٹھا کر کے فرشتے لے کے نہیں جاتے, آپ نے 100 روپیہ دیا یہ لے کے جاتے ہیں. وہی آپ نے جو حمد بیان کیا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو اٹھانا یا کچھ کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا ہے یہ حمد ہے. ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے وہ جو طواف کرتا ہے تو یہ اس کو طواف کرنا یہ کرنا سب جو ہے یہ اٹھا کر کے فرشتے لے کے نہیں جاتے, اس سے طواف کیا یہ عمل جاتا ہے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے, یعنی فرشتوں کے بھی لے کر کے جانے سے پہلے سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے یہ عمل کیا, بلکہ وہ بھی معلوم ہے جو فرشتے نہیں جانتے ہوں. تبھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے نے میری حمد بیان کی. ویسا نہیں کہ آپ نے کہیں الحمدللہ رب العالمین نے لکھا ہے آپ نے تو کاغذ اٹھا کر کے لا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جمع کیا, کیسا کچھ بھی نہیں ہے. عمل اس طریقے سے نہیں پہنچایا جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میں تھوڑا فرق کر لیں, بس یہی معمولی سا یہ فرق ہے. علم کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا ہے, صرف نیت کا علم ہوتا ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے پورے عمل کا علم ہے, لیکن عمل کی جو ظاہری شکل ہے یہ ظاہری شکل نہیں پہنچائی جاتی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. کبھی کبھی بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یعنی تو بات میں مکمل کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو وہ ذہن میں آ رہا ہو, وہ معاملہ آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کو دیکھتا ہے عمل کو نہیں دیکھتا. نہیں, اللہ تعالیٰ عمل کو بھی دیکھتا ہے اور نیتوں کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس عمل بھی پہنچتا ہے نیتیں بھی پہنچتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. لیکن جو عمل کی ظاہری چیز ہوتی ہے جیسے آپ نے کسی کو کتاب دیا ہدیے میں تو یہ کتاب ہی وہاں پہنچ گئی, یہ جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ اللہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.